www.hazratfirozmemon.org.
مجدد زمانہ رومی انسان تبریز دور حضرت مولانا شاہ محمد مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار رفیق قدر ہیں.
شب سحر مہی وسناٹا شب سحر مشترک تجھے میں اور مجھے
جو
جو نگاہوں سے دور ہو کر ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم تیرے حبیب، ایسا محبوب کوئی دکھلائے ہو جو ہر دم تیرے جو موجود دل کی دھڑکن میں، جو موجود دل کی دھڑکن میں رگ جاں سے بھی ہو زیادہ قریب، رگ جاں سے شب صحرا میں سناٹا، موت ہو جیسے زندگی ہوئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک عجیب غریب بات انہوں نے فرمائی، آپ پہلے آ جائیں، اسی کتاب کے حوالے سے یہ بات ہے، مشروع تیب سے ہے یہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 25ویں فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معقولات و مشروبات و مرکوبات وغیرہ میں اترج یعنی ترنج چکوترا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ مزہ بھی پاکیزہ اور خوشبو بھی پاکیزہ۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ بتیخ یعنی تربوز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو خشک کھجور کے ساتھ نوش فرما رہے تھے اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی گرمی اس کی سردی کے دافع اور مسلح ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد و ترمذی نے۔ بلش یعنی ابتدائی خرمائے سبز یعنی خام، ابتدائی کچی کھجورے، ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خرمائے سبز خرمائے خوش کے ساتھ کھایا کرو۔ شیطان آدمی کو دونوں چیزیں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو غمگین ہو کر کہتا ہے کہ یہ آدمی اب تک جیتا رہا کہ پرانی کھجور کے ساتھ نئے پل کو بھی کھا رہا ہے۔ روایت کیا اس کو نسائی اور ابن ماجہ نے۔ بسر یعنی خرمائے نیم پختہ کھجور، صحیح حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے یہاں مہمان ہوئے تو وہ ایک خوشہ خرما کا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پختہ پختہ کیوں نہ چانٹ لائے تاکہ پورا خوشہ ضائع نہ ہوتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا جی چاہا کہ آپ حضرات اپنی طبیعت کے موافق خود پختہ اور نیم پختہ کو چانٹ لے، یعنی جن کو جو اچھا معلوم ہو وہ تناول فرما لے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی نقل کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ شخصیت پرستی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اس کا ایک جواب آسان تو یہ ہے کہ ہم جو غلط کر رہے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں جو آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ ہم پر احسان کریں، جس دارالعلوم سے آپ کا دل چاہے اس کے دارالافتاء سے فتویٰ لا کے آپ جو سوال لکھیں ہمیں دکھا دیں، آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ ہمیں آپ دکھا دیں، پھر ہم آپ کو اپنا آپ کے ہی سوال کا ہم جواب دیتے ہیں تاکہ مفتی صاحب کو دونوں باتیں پتہ چل جائیں. پھر مفتی صاحب فرمائیں گے یہ غلط ہو رہا ہے، تو ہم جمعرات اور جمعے کے بڑے اجتماع میں آخر میں جب زیادہ لوگ آ جائیں اللہ سے معافی مانگیں گے، پہلے بھی معافی مانگیں گے، پھر اس وقت اللہ سے معافی مانگیں گے اور رجوع کریں گے ہم. اس میں جو دیر ہم کریں گے ہم گناہگار ہو جائیں گے. لیکن آپ عالم مفتی نہیں ہیں، آپ مفتی اعظم نہیں ہیں، آپ کو دنیا کی باتیں سب اکل بتا دیا تھا سارا قرآن پاک اور حدیث پاک سے. جس کو مشائخ سے مفتی صاحبان سے فائدہ ملتا ہے نا، پھر اس کے زبان پر یہی رہتا ہے، جس کو فائدہ ہی نہیں ملتا وہ اعتراض کرتا ہے. آپ دنیا میں بزنس دیکھ لیں، میں آج تک یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ دین اور دنیا میں جس نے مجھ سے بھلائی کی، میری مدد کی، اس کو اپنے شان کے مطابق جزا عظیم عطا فرمائیے. اور الحمدللہ میں اپنی مجلسوں میں اپنے محسنوں کے نام لیتا ہوں، یہاں تک کہ جس نے مجھے موٹر سائیکل چلانا سکھایا اس کا بھی نام لیتا ہوں الحمدللہ. کیونکہ حدیث پاک میں جو کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ مفہوم ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. اب اللہ کرے مجھے بھی پوری تقویٰ کی اللہ توفیق دے دے تو مجھے بھی پوری باتیں سمجھ میں آئیں گی. دنیا میں جس نے مدد کی، دکان دلائی، کاروبار سیٹ کر کے دیا، تجربہ بتایا کہ یہ چیز امپورٹ کرو، وہ آپ کا کمیشن کا ہمیں دعا چاہیے، وہ امپورٹ چلنے ہر جگہ بات کر رہا ہے، تو وہاں پر اس کو شخصیت پرستی کا نہیں کہا جاتا. اور دین کے معاملے میں کیونکہ شیطان ہمارے نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ نے یہی جو کتاب نشر الطیب جو ہے پڑھی گئی ابھی، اس میں صفحہ 297 جو میرے پاس ہے اس میں سے 297 میں صفحہ میں لکھا ہے، امام کشیری نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب امام کشیری رحمت اللہ علیہ مجھے کیا معلوم کون تھے، جن کو پتا ہے پتا ہے، مفتی صاحب کو پتا ہوگا، مولانا کو پتا، مولانا کو پتا، مولانا کو پتا، اور جناب جو علماء بیٹھے انہیں تو پتا ہوگا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ بہت بڑے عالم مفتی پتا نہیں کیا کیا تھے. اب جو ابھی ایک مفتی صاحب اور آ گئے ان کو پتا ہوگا امام کشیری کیا ہے رحمت اللہ علیہ، پورا نہ پتا ہو تو تھوڑا بہت تو ضرور پتا ہوگا کہ ان کی تحریر اور ان کے حوالے کو اہمیت دی جاتی ہے. حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ جب پتا ہی نہیں کہ کون ہے اور دارالافتاء میں ان کی فتوی کی کتاب رکھی جانا لازمی ہے، تو جب پتا ہی نہیں ہے تو خدا نخواستہ منہ سے کچھ بک بک کر دی پھر مر جائیں گے. تو امام کشیری رحمتہ اللہ نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالی کی محبت میں اتنی مشغولی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مشغول نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے معذور کیجیے سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت، بڑا خاص بات ہے خاص، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے دراصل وہ مجھ ہی سے محبت کرتا ہے. وجہ سنو گے تو اور واہ واہ کرو گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب اتنی چیزیں حضرت کی جمع ہیں، رونا آتا ہے کبھی کیا. ابھی آج بھی نماز کے بعد جب دعا کر رہا تھا، اللہ آپ ہی مدد فرما دیں کہ جو چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں وہ چھپ جائیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہی ہے کہ اللہ کی محبت میرے ہی واسطے سے تو ملی. اللہ کی پہچان ہمیں کس نے کرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وحی کن پر نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ وحی کا پیغام کس نے پہنچایا؟ کس نے بتایا کہ قرآن پاک میں، کس نے فرمایا کہ قرآن پاک میں یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے؟ پھر احادیث مبارکہ غیبت کے بارے میں قرآن پاک میں الگ، احادیث مبارکہ میں الگ. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ حد جاری کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا، یعنی کہ آپ جاؤ ابھی. تین دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں، کہ یہاں جو نپٹ جائے، آخر کا مطلب اور ہے. آخر سنسار کیا گیا، آسمان پر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا موقع دیا، پھر بھی اس طرح پتھر لگے اور اس طرح ان کو موت آ گئی. بہت ایسا لفظ ہے جو مجھ سے کہا نہیں جاتا. اب میں نے ابھی تک میں مفتی صاحب سے پوچھنا ہی بھول گیا, آپ لکھ لیں اپنے پاس کہ وہ جملہ جو صحابہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا تھا وہ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے. یعنی بہت یہ کہا کہ اس طرح ان کی موت آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اب یہ چیزیں اللہ کے قریب کرتی ہیں نا. ایک گدھا مرا ہوا تھا آگے اور پھولا ہوا تھا جسم اور ٹانگیں اوپر کو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں کہاں ہیں ان کو بلاؤ. یعنی یہ غیبت سننے والا ایک غیبت کرنے والا دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ یہ گدھا جو ہے اس کا مرا ہوا اس کا گوشت کھاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کھائیں گے؟ فرمایا جو آپ نے اپنے بھائی کی غیبت کی اس سے برا کام کیا, اس سے برا کام کیا. خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, تمہارا بھائی جو آسمان پر گیا جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. ان کو صحابہ کا ایمان ایسا تھا نا کہ بھئی وہاں کا معاملہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. اب آپ مجھے بتاؤ اس سے ہمیں سبق ملا نہیں ملا؟ غیبت سے بچنے کی فکر کریں گے تو یہ بات یاد رہے گی نہیں رہے گی. اور جو غیبت سے بچانے کے لیے نفل پڑھوائے اور ثابت کرے کہ یہ غیبت ہے, جاؤ سب میں جا کے اعلان کرو میں نالائق اور کمینہ ہوں, میں نے ان کی غیبت کی اور انہوں نے توبہ کر لی ہوگی, اللہ کے پیارے ہیں, میں کمینہ ہوں, میرے اندر یہ کسی کی ہمت ہوگی؟ جھوٹ بولنے کا علاج کیا ہے؟ جس نے جھوٹ بولا ہے اسے بتا دو کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے. حضرت یہ کیسے کہوں گا, جھوٹ مت بولو. علاج ہو گیا بھائی, بچوں کو الگ الگ کرو بھائی, آپ ہر چیز مجھے ہی بولنی پڑتی ہے, سارا بیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اتنے ساتھی بیٹھے ہیں, ابا بھی بیٹھے ہیں لیکن فکر ہی نہیں ہے کہ الگ الگ کر دیں, سارا مضمون ادھر ادھر ہو جاتا ہے, ساری وہ کیفیات وغیرہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں. بار 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 بولتا رہوں تو یہ جو علاج سمجھائیں گے شیخ تو اس سے اللہ کا قرب ملے گا؟ غیبت سے بچنے کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال جو ہے وہ بچ جائیں گے؟ اے صحابہ مفلس کون قیامت کے دن؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, فرمایا نہیں, بہت نیکیاں لے کر آئے گا. جنت کے جانے سے پہلے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ہماری غیبت کی تھی, بہتان لگا, اس کی نیکیاں انہیں دیتے جائیں گے اللہ تعالی. ختم. لوگ تو ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں, وراثت نہیں تھی, یہ نہیں کیا وہ, اب اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دو. اب یہ شیخ چیزیں سمجھائے گا, نفل پڑھائے گا, جاؤ باپ سے معافی مانگو, جاؤ اماں کی جوتی الٹا کر کے سر پر رکھو. ابھی آج ایک دوست ہے, سگی بہن کی شادی ہے, سامنے بیٹھا ہوا ہے, سگی بہن کی مہندی ہے نا شہن, یہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر پتا ہے میری پٹائی ہوگی رات کو, چوری کرے, فلمیں دیکھے, وہ بیٹا اچھا جو تقوی سے رہے اور قیامت تک کے نیکیاں ابا کو دلائے وہ برا لگ رہا ہے, سو پتا ہے مجھے مار پڑے گی. ابھی فونیں بھی آئیں گی کہ کھانے کے لیے آ جاؤ. کھانا کیسے کھائیں گے؟ ڈھول بازے کی نوست نہیں ہوگی اس میں, حرام تو نہیں, لیکن گناہ کی جگہ پر ہم نہیں گئے, وہاں سے بریانی کباب آتا ہے ٹھوس لیتے ہیں, اس میں ظلمت گناہوں کی نحوست اس میں نہیں ہوگی. اس میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں مت کا ہم نہیں کھاتے. اب جب شیخ سے یہ نصیحتیں ملیں گی غیبت سے بچنے کا, اور عثمانی صاحب کس طرح سوئے ہیں, وہ یہ دو سامنے بیٹھے ہیں, ان کے ایک دو باتوں پر میں نے سمجھایا, بیوی کو جا کر خوش کیا, میسج الگ کیا, اور کل یا آج آ کر کا گھر جنت بن گیا. تو دعائیں نہیں دے گا اس فقیر کو, ہمارے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے. آپ کی دعا لگ جائے, آپ پہچان لو, قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جاؤ, ورنہ ہمارا تو حال بہت برا ہے. تو اب یہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اب یہ پچاس جگہ نہیں کہے گا کہ آپ لوگ لڑ رہے ہو, بھائی اگر آپ کو مناسبت ہے تو آپ چل کے کتابیں تو لے لو, مناسبت نہیں ہے تو دور سے سلام. اب شیطان کیسے جائے گا کہ کوئی اللہ والا بن جائے؟ اس لیے وہ دور رکھنے کی عربی استعمال کرتا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ اسے کوثر کس طرح ملے گی, شفاعت کس طرح ملے گی, ہاں سکون چین کا راستہ کیا ہے. ابھی تک چشمہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی فرمایا, کیونکہ وہ یہ جانتا ہی ہے کہ اللہ کی محبت میری واسطے ملی, اب اس جاننے کے بعد ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی بڑی ہستی کی محبت سے ملانے والے کو بھول جائے. اللہ کی محبت در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے, البتہ یہ بات ہے کہ کبھی اس چیز کا دھیان حاصل نہیں ہوتا. اب قاعدہ یہ ہے کہ محبت ضروری ہے, محبت کا دھیان ضروری نہیں. ہر وقت کوئی سوچے گا کہ میری اللہ سے اتنی محبت ہے, لیکن محبت ضروری ہے. جب محبوب سے محبت ہوتی ہے ناراض کرتا ہے اسے. ارے حرام عشق میں خودکشی کرنے کے لیے تیار, چڈی پہن کر یہاں سے آنا کہ جائز نہیں، لیکن لیلا کو خوش کرنے کے لیے گرمی میں ٹاور پر جانے کے لیے تیار، لیلا جو کہے سب کیوں حرام عشق ہے، تو مولا کی محبت میں کیا معاملہ ہوگا؟ اور جو محبت سکھا رہا ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ حضرت والا کے ساتھ یو کے جا رہا تھا، ہمارا یہ دوست ملنگ بابا دبئی جا رہے تھے، ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، ہم نے کہا یہ تو ہم سے پہلے نکلے گا، پتا چلا رکا ہوا ہے، پتا نہیں بڑے بھائی کو یہ لطیفہ سنایا ہے نہیں سنایا، تو اب ہم جو ہے حیران کہ یہ کیوں نہیں نکل رہا، میرے دوست تھے، میں نے کہا بھائی دیکھو کیا مسئلہ ہے، برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے، برٹش نیشنلٹی ہے، وہ آیا کہا وہ کوئی ضروری سوالات ہو رہے ہیں، پھر پتا نہیں کس طرح آ کر پہنچا فلائٹ پہ، میں نے کہا کہ مسئلہ کیا تھا، کہا وہ میرے پر بار بار دیکھ رہے تھے کہ تو برٹش نیشنل ہے، تو ایک دفعہ تو برطانیہ نہیں گیا، تمہارا پاسپورٹ خالی ہے، کوئی باہر کا وزٹ ہی نہیں ہے، دبئی جا رہا ہے، بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے اگر میں نہیں گیا ہوں تو، وہاں پر میرا کوئی مرغی انڈے تھوڑی دے رہی ہے جو میں وہاں پر جاؤں بھائی، خیر یہ تو نہیں کہا ورنہ پھر اس کو چھوڑتی نہیں، وہ آخر پھر جان چھوڑی بڑی مشکل سے اس کی، کہ حیران ہو رہے ہیں کہ تم گئے ہی نہیں ہو اب تک، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اب ایک آدمی جو ہے وہ شیخ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ کیسے حل ہوگا، وہ بتا رہا ہے کہ ایسے حل ہوگا، وہ کام بن گیا، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جب محبت ملتی ہے تو پتا چلتا ہے، ابھی جو لاہور 150 لوگ گئے تھے ایک ایک سے انٹرویو لو جا کر، اب یہاں آ کے پھر ہم گناہوں میں ڈوب گئے، تو ہماری نالائکی ہے نا یہ، اللہ تعالیٰ نے تو بے حساب عطا فرمایا لیکن ہماری نالائکی ہے، تو محبت ضروری ہے، محبت کا دھیان ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دماغ میں چٹنی بناتے رہیں، جب محبت ہوگی تو عمل کرے گا، شیخ کی اللہ والے کی محبت کو مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے، لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نبوت، مراد نبوت، اللہ والوں کی محبت، بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے کہ ایک انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اب سنیے، جس واسطے کی طرف اللہ تعالی نے متوجہ رہنے کو اپنی رضا کا ذریعہ فرمایا، تو اللہ تعالی کی محبت کا مزاج بھی یہی کہتا ہے کہ یہ چیز توحید کے خلاف نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہیں، بلکہ یہ چیز تو عقیدہ ہے توحید کو مکمل کرنے والی ہے، جیسے کلمہ طیبہ کوئی لا الہ الا اللہ 500,000 مرتبہ پڑھ لے ایمان لانے کے لیے، اور ایک بار نہ کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بتاؤ اس کا ایمان قبول ہوگا؟ پھر کہاں الگ الگ ہوا معاملہ، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، بہت تھوڑا میٹ جائیے، اس کی مثال یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے معشوق کے پاس جانا چاہتا ہے، اب وہ معشوق اپنے عاشق کے پاس کوئی اپنا خاص مقرب بھیج دے اور کہہ دے کہ عاشق کو میرے پاس لے آؤ، عقل کا تقاضا یہ کہ جس قدر اپنے معشوق کی محبت ہوگی اسی قدر اس مقرب خاص کی ہر قدم اور ہر زبان پر توجہ ہوگی، کیونکہ اگر اس کی محبت میں کمی کرے گا تو معشوق کی محبت شک ہو جائے گی، جس چیز کو یہ مقرب خاص ناگوار سمجھے گا وہی ادا معشوق کو ناگوار ہوگی، کیونکہ یہ مقرب خاص ہے، اسی طرح عاشق کو معلوم ہوگا کہ میں جس قدر اس مقرب خاص کا ادب اور احترام کروں گا اسی قدر میرا معشوق مجھ سے خوش ہوگا، تو سوچئے کہ یہ عاشق کس قدر اس مقرب خاص کا اکرام و ادب کرے گا، اب یہ ادب و احترام معشوق کے تعلق کے منافی نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اظہار محبت بھی توحید کے منافی نہیں، اسی طرح سورہ حجرات میں شیخ کا ادب اور احترام بھی لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کتنا احترام ہے جس سے اللہ مل رہا ہے، کتنا اس پر ہے، اب جو غیر شرعی تقریبات سے بچ رہا ہے اور اس کو جو نور حاصل ہو رہا ہے، جو ہمت مل رہی ہے کونوں ماہ صادقین کی اتنے نیک لوگوں کے سامنے، پھر کیا معاملہ ہوگا، آج بھی کل کی طرح مکس پلیٹ ہے، صحیح ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے میرے والد میرے شیخ، مفتی اعظم میرے والد میرے شیخ، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ، صفحہ 147، فرمایا کسی شخص یا جماعت کی حمایت اور مخالفت میں جب نفسانیت شامل ہو جاتی ہے تو نہ حمایت اپنی حدود پر قائم رہتی ہے نہ مخالفت، اپنے رشتہ داروں کو سوچیں، دوستوں کو سوچیں، پڑوسیوں کو سوچیں، کاروبار ہر چیز کے اندر سوچیں آپ. بلکہ ہوتا یہ کہ جس شخص کی حمایت کرنی ہو اسے سراپا بے داغ، اور جس کی مخالفت کرنی ہو اسے سراپا سیاہ ثابت کرنے سے کم پر بات نہیں ہوتی. آج کل حمایت اور مخالفت میں اس قسم کے مظاہرے عام ہو چکے ہیں. مظاہرہ یہ بینر وینر کا نہیں سمجھنا. بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جس زمانے میں منظور نظر ہوا تو اس کی ساری غلطیوں میں پردہ ڈال کر اس کی تعریف اور توصیف کو بانس پر چڑھا دیا اس کو، اور جب وہی شخص کسی وجہ سے زیر عطاب آ گیا تو ساری خوبیاں ملیہ میٹ ہو گئیں اور اس میں ناقابل اصلاح کیڑے ہو گئے، ناقابل اصلاح کیڑے پڑ گئے. ایک نے غلطی کی، معافیاں مانگ رہا ہے بیچارہ، لیکن اب اس کی ہر نیکی بھی اس کو غلط نظر آئے گی. اور اس کا آگے یاد دلانا جو وجہ کیا ہے وہ بتاؤں گا، چگلی. اور اس بڑھاپے میں آ کے پتا چلا چگلی کا مطلب کیا ہے. یہ تو پتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، لیکن اس کا گناہ کتنا ہے اور چگلی ہے کیا؟ تھوڑا تو بتا ہی دیتا ہوں، رہ نہ جائے بات، کیونکہ اس میں چگلی کو بڑا دخل ہے. چگلی کہتے ہیں کہ دو دلوں میں نفاق پیدا کرنا، آپس میں لڑانا، ایک دوسرے سے رنجیدہ کرانا، اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا، جھوٹ. حالانکہ دو آدمی گواہ چاہیے. ایک دفعہ جو چگلی کھائے نا کہ یہیں بیٹھ ابھی بلاتا ہوں میں. ہمارے یہاں یہی اصول ہے شریعت کا کہ دو آدمی کے جو بتا رہا ہے اس سے، جیسے آج مجھے پتا چلا کہ نماز میں سستی ہوئی ہے تو میں نے اپنے دوست پر اعتماد کرتا ہوں، پکا اعتماد، لیکن پھر بھی الگ الگ سب کو بلایا کہ آپ نے دیر کی، آپ نے کیا کیا، سمجھا دیا بھائی ایسا مت کرو. پہلی صف میں کیا ملتا ہے اگر معلوم ہو جائے تو لڑائیاں شروع ہو جائیں. آنکھ لگ گئی تھی، اگر آپ کا نکاح جو ہوتا تو اثر میں آنکھ لگتی مفتی صاحب؟ نہیں. اگر سی این جی کا پلاٹ مل رہا ہوتا اور گرمی 50 ڈگری کی ہوتی اور پیدل یہاں سے کیماڑی جانا ہے جہاں آئل ٹینکرس ہیں، وہاں جاتے نہیں جاتے؟ میں تو کمزور ہوں، میں تو بھاگ کر جاتا. تو فجر میں کیوں نہیں آتے؟ پلاٹ کیا بیچتا ہے؟ حیا حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. فلاح کیا ہے؟ عربی زبان کا جامع لفظ ہے، زمین آسمان کی کامیابیاں. کیوں نہیں شیخ کو لکھتے کہ ہماری فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے؟ مال کمانے کے لیے آگے آگے جاب پر، جو سردیوں میں جاب پر کتنے بجے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے. دھندے کے لیے ملک ملک پھرتے ہیں، ساری رات کی فلائٹ جاگی ہوئی ہے، سارا رات کا جاگا ہوا ہے، میٹنگ 9 بجے ہے، دیکھتا ہوں کیسے پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، دیکھتا ہوں نیند کیسے آتی ہے. میرے پاس جب بھی واقعہ آتا ہے کوئی بھی شریعت کا مسئلہ، دونوں کو بٹھا دیا، اور اگر آپس میں انہوں نے پھر گڑبڑ کی دونوں آؤٹ. پھر اگر جس نے کیوں شکایت کی، میں نے جواب دیا، یہ کیا، اور اس پر نخرے، اور آپس میں محبت نہ رکھیں اور آپس میں منہ پھلا کر بات کریں، جاؤ دونوں کو کان پکڑ کر نکال دو، تمہیں اللہ کی محبت چاہیے ہی نہیں. سفر میں رہیں گے، یہاں کے ماحول میں رہیں گے، نماز جماعت سے ہو رہی ہے، گھر پہنچے سب چھٹی، اللہ معاف فرمائے. حضرت والد صاحب یعنی حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرز کے سخت مخالفت تھے، اور فرمایا کہ اول تو یہ طریقہ حق اور انصاف کے خلاف ہے، اس کے علاوہ اس حد سے گزری ہوئی حمایت اور مخالفت کے نتیجے میں بسا اوقات انسان کو دنیا میں ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اور اس سلسلے میں آپ ایک حدیث پاک کا حوالہ دیا کرتے تھے جو آپ سے اتنی بار سنی ابا سے کہ اس کے الفاظ آپ ہی کے لہجے میں یاد ہو گئے. اپنے ترمذی شریف کی حدیث پا کے اپنے محبوب سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو، ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا مبغوض بن جائے، اور جو شخص تمہیں ناپسند ہو اس کے ساتھ ناپسندی کا اظہار بھی اعتدال کے ساتھ کرو، یعنی علماء سے پوچھ کر. ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا محبوب بن جائے. دیکھ رہے ہیں کہ شیخ غلطی کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، علماء سے لکھوا کر فتوا ان کو بائی پوسٹ کر دیا عبداللہ کے نام سے. سچ ہو، ورنہ وہ شیخ بھی ان کے پاس جائے گا کہ آپ نے فتوا دیا، یہ تو یہ بات ہے، پھر مفتی صاحب ناراض ہوں گے. اور یہاں تک میں نے اپنے آنکھوں سے وہ فتوے پڑھے ہیں جس میں لکھا ہے کہ آپ کے کہنے سے ہم جو جواب دیں گے تو حلال حرام نہیں ہوگا، حرام حلال نہیں ہوگا. ایک نمبر دو، مفتی صاحب ایسا ہی ہے، آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتوے ہیں. اور نمبر دو کہ مفتی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، جو آپ بتائیں گے اس کی روشنی میں ہم بتائیں گے، ہمارے بتانے سے جو حرام ہو چکا اور مطلب آپ نے ہم سے چھپایا تو آپ کے کہنے سے تو ہم اس کو وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا اور حلال حرام نہیں ہو جائے گا. دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا شیخ عورتوں سے احتیاط نہیں کر رہا، عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں اور اس میں دم کیا جا رہا ہے، سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنی حمایت کہ حضرت شاہ بڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر شیخ کی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے ہر وقت تو اٹھ کر بھاگیں گے، شیخ مقصود نہیں ہے، اللہ مقصود ہے. جب شیخ کے پاس دین کی بات ہو رہی تھی، بارش برس رہی تھی، رحمت کی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اب جب اولے پڑھنے لگے کیوں بیٹھیں گے ہم؟ ٹھیک، دوسروں کی حمایت اور مخالفت کے بارے میں حضرت والد صاحب جہاں ہیں تو سمجھ لیجیے گا مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عمر بھر کا طرز عمل اس روایت کی عملی تشریح کی حیثیت رکھتا تھا. آپ کی نگاہ دشمن اور مخالفین میں بھی، سننا، آپ مفتی اعظم کی نگاہیں اپنے دشمنوں اور مخالفین میں بھی، سبحان اللہ، مزہ آ جائے گا سن کر، اچھائیوں کو تلاش کر لیتے تھے. واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ کا نعرہ بھی بڑا زبردست آیا الحمدللہ. یہ ہے اللہ کے پیارے جو دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی خوشبو دنیا میں اڑی ہوئی ہے، آج بھی ان کی کتابیں اور جو چھپی ہوئی چیزیں چھپ رہی ہیں. تفسیر کا صدقہ جاریہ دیکھ لو سر، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آج ہمارے جیسے انسائکلوپیڈیا سے ترجمان نکال کر اور پروفیسر بنے ہوئے، مفکر پتہ نہیں مفسر بنے ہوئے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ایم بی اے صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اور بس ہم تو درس قرآن دیں گے، مرضی ہے، اللہ کو ناراض کرو، ہم کون ہوتے آپ کو روکنے والے؟ عالم ہو تم، تم نے کسی کے ساتھ تفسیر پڑھی ہے؟ تمہارے سر پر کسی مفتی اعظم کا ہاتھ بھی ہے؟ بس جو آیا بس انسائکلوپیڈیا سے لیا اور گمراہوں کی تفسیریں پڑھی جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی ہے، یا حضرت کا عمل دیکھے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، ابا کا یہ مزاج تھا، دشمن اور مخالفین جو ہیں ان سے بھی ان میں بھی اچھائیوں کی تلاش کر لیتی تھی ان کی آنکھیں، اور ان کے خوبیوں کے برملا اظہار میں بھی آپ کو بات نہیں ہوا کہ میں کیسے ان کی بات کروں. بعض اوقات جب عام فضا کسی شخص یا جماعت کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں الزام تراشی اور افواہ تراشی کو عموماً عیب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے عیوب کی خبریں لانے میں لطف محسوس کیا جاتا ہے اور اس میں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی اب تو بار بار تو نہیں بتاؤں گا نا، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایسے مواقع پر اپنے متعلقین کو اس طرز عمل سے سختی کے ساتھ روکتے اور فرماتے کہ اگر ایک شخص کسی جہت سے برا ہے تو اس کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ اس کی تمام جہات لازمن بری ہی ہوں گی، کوئی نیکی ہی نہیں اس میں، اب اس کی بے ضرورت غیبت اور اس کے خلاف بہتان تراشی جائز ہو گئی کیا؟ جو سنا آگے پھیلا دیا، یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یہ پیسے کھاتا ہے، یہ کرتا ہے، بس بتایا آگے بھی پھیلا دیا. قرآن کریم کی اس آیت کو تم کیوں بھول جاتے ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے خلاف بے انصافی کے ارتقاء پر ہرگز آمادہ نہ کریں. اس ذیل میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہما کے سامنے حجاج بن یوسف پر کوئی غلط الزام لگایا. کیسا ظالم تھا، غلط الزام لگایا. اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ حجاج بن یوسف ظالم ہے تو اس کی آبرو تمہارے لیے حلال ہو گئی. کیا کیا عرض کروں، ہمارے بابا دادا کے پاس کیسے کیسے خزانے ہیں، ہم اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں رکھتے. خصوصاً خواتین میں تو یہ مرض اتنا ہے کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یاد رکھو، اگر اللہ تعالی حشر کے دن حجاج بن یوسف سے اس کے مظالم کا حساب لے گا تو تم سے اس ناجائز بہتان کا بھی حساب لے گا جو تم نے اس کو غلط الزام لگایا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طلب دین کا عالم یہ تھا کہ علم اور فضل میں اتنے مشہور اور اتنا زبردست علم ہونے کے بعد دین کی کوئی بات جہاں سے ملتی اسے ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کرنے کی فکر میں رہتے. آپ اپنے جو ساتھی ہیں ان کے علاوہ چھوٹوں سے بھی استفادے میں، نہ صرف یہ کہ کبھی آر محسوس نہیں ہوئی بلکہ بعض اوقات دوسروں کے سامنے اظہار بھی کرتے تھے کہ یہ بات مجھے فلاں سے ملی اور ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں حضرت والا شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ملی تو سمجھ میں نہیں آتے کہ مفتی اعظم کا عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ جنہیں دین کی تڑپ اور طلب علم کا ذوق عطا فرماتا ہے وہ ہر اس ذریعے کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے. لیکن اس معاملے میں حضرت والد صاحب کے مقام میں بلند کا اندازہ آپ کے اس عظیم ارشاد سے ہوگا کہ ایک روز آپ نے برسبیل تذکرہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی واعظ کسی جگہ واعظ کہتا ہوا نظر آتا ہے اور میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں وقت اور موقع کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ دیر کے لیے واعظ ضرور سنتا ہوں, خواہ وہ واعظ میرا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کرے, خواہ واعظ میرا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, اور خواہ میں ایسے پہچانتا ہوں یا نہ پہچانتا ہوں. چنانچہ اگر راستے پر جاتے ہوئے مجھے کوئی مجلس سے واعظ نظر آتی ہے تو کچھ دیر رک کر اس کی بات ضرور سن لیتا ہوں. اللہ میرے دل میں بھی اتار لے, آپ دعا کریں بھائی. اس لیے بعض اوقات تو کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی ہے, اگر پرانی بات ہی ہو تو بعض اوقات کہنے والے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پر اثر کر جاتا ہے, اور اس سے بعض ایسی باتوں کی طرف عملاً توجہ ہو جاتی ہے جو پہلے معلوم تو تھی مگر عمل میں نہ تھی, اور اس سے ہمدانی کا بندار بھی ٹوٹتا ہے. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے اس پیکر علم اور فضل کی توازو بے نفسی اور للہیت کا کہ جس کی زبان سے چند جملے سننے کے لیے لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے. مفتی اعظم کی بات, وہ خود چھوٹے چھوٹے واعظوں سے دین کی بات سننے کے لیے کتنے اشتیاق کا مظاہرہ کرتا تھا. آج کوئی طلب علم و دین و تواز و للہیت اس مقام کی نظیر تو پیش کر کے دکھائے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فوراً الگ ہو جاتے ہیں, برائی کرنے لگتے ہیں. یہاں ہوئے, یہاں اس کو لگائیں, اس جگہ آپ اپنا کام کرو, میں اپنا کام کرتا ہوں. یہ لکھ لیں مولانا, کہاں لگائیں گے اس کو؟ نہیں یہاں کیسے, میں نے آپ کو جگہ بھی بتائی تھی بیٹا, ایسا میں کروں نا بھائی, نہیں ایسے تھوڑی ہوگا. اوپر کیا یہ یہاں, اب اس کے اندر کل ایک صفحہ ڈال دیجئے گا, نہیں ہے صفحہ, وہ الگ سیپریٹ کرنے والا صفحہ, اور جو چیز کم ہے وہ رکھنی ہے یہاں. اب لکھ لیں مولانا فاس سے کہنا ہے کل کے جو موضوع ہے نا شخصیت پرستی کا, اس میں یہ ایڈ کرنا ہے. ایک صاحب اور ان کے والد صاحب حضرت کے پاس آتے تھے اور بیانات سنتے تھے اور بڑی تعریفیں کرتے تھے, لیکن ایک دن خط لکھا کہ آپ کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کم ہوتی ہیں, بزرگوں کی باتیں ہمارے یہاں کے اجتماع میں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ تمام بزرگوں کا واعظ تلاش کریں تو ایک حدیث پر 2 گھنٹے کا واعظ ملے گا. آپ تو عالم ہیں, آپ کے درسگاہ میں کیا ہوتا ہے جب حدیث پاک سنائی جاتی ہے؟ ایک قرآن پاک میں کتنی مثالیں ہیں, احادیث مبارکہ میں کتنی مثالیں, براہ راست حکم دیتے تھے. یہ جیسے غیبت کے بارے میں بتایا, بس الغیبت اشد من الزنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام مختصر دل پر اثر کرتا ہے. قرآن پاک اور احادیث مبارک کا تو اصل مقصود ہیں, اصل مقصود کیا ہے قرآن پاک اور احادیث مبارک کا, مگر اس کو دل میں جمانے کے لیے اور دل کی زمین بنانے اور ہموار کرنے کے لیے دوسری باتیں بھی سنائی جاتی ہیں. جیسے گندم بونے کے لیے زمین کو کئی ماہ جوتا جاتا ہے, پھر کنکر پتھر نکالا جاتا ہے, پھر کھاد اور پانی ڈالتے ہیں تب گندم بویا جاتا ہے, حالانکہ مقصد تو گندم کا بونا ہے, ورنہ گندم برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح دلوں کی زمین کو قرآن پاک اور حدیث کے بیج بونے کے لیے بزرگان دین کے واقعات, ان کی مثالیں, ان کے ارشادات, موت اور قبر اور دنیا کے فنائیت کے قصوں سے ہموار کیا جاتا ہے. تمام دنیا کے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے. اختر اولیاء کرام کے سپر ہائی وے کو تمہارے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں, شارہ اولیاء کو کیسے چھوڑ دیں؟ جس کے واقعات آپ کو نہیں بتاتا کیا دل کی حالت ہوتی ہے اس وقت, صرف اعتراض اعتراض اعتراض. ابھی آپ نے نہیں سنا کہ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں بس, یہ بہتان کسی نے لگایا بس آگے فوراً پھیلانا شروع کر دیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں حضرت والا شیخ العرب والا جب عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں غلام, جن کے قدموں کی خاک, کیا فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پر شاعرہ اولیاء چھوڑ دوں. سارے دنیا کے بزرگوں کو دیکھیے کہ آپ یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے. حدیث پاک جب پڑھائی جائے گی, آپ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, مفتی اعظم موجودہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم, جب کل حدیث پاک پڑھیں گے تو میں نے حدیث پاک ان سے سنی, ان سے سنی, ہوتے ہوتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اسی طرح یہ سند درد دل کی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے جا کر. فرمایا تو میں آپ کے کہنے پر سپر ہائی وے کو کیسے چھوڑ دوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اس اجتماع میں آ رہے ہیں ان کی سمجھ اور اب ایک ذرا عالمانہ بیان یہاں ہو جائے, ذرا میں دیکھتا ہوں میں کیسے سمجھتا ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے جب جوڑا ہے آج اس کو 27 سال ہو گئے, ذرا ایک عالمانہ بیان تو ہو جائے. مفتی نعیم صاحب نے یہاں طلبا تھے, امتحان کا معاملہ تھا تو انہوں نے بیان کیا. بعد میں مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ شروع میں تو کیونکہ وہ علماء کے لیے تھا اور جمعرات کو علماء اور طلباء تھے, جب 15 منٹ کی بات تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی. اس کے بعد پھر بات سمجھ میں آئی. اب آپ فیصلہ کر لو آپ کہ تو حضرت نے کیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس اجتماع میں آ رہے ہیں ان کی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق مضامین سے ان کو کس قدر فائدہ ہو رہا ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر قرآن پاک کی تفسیروں اور احادیث مبارکہ سے ان مضامین پر میں دلائل پیش کرتا ہوں. یہاں تک حضرت فرماتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں, حضرت فرما دیتے ہیں اگر یہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت نہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نصیحتیں اور جنہوں نے عمل کیا, فرمایا میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل نہ ہو میں اس کو بیان ہی نہیں کہتا. چنانچہ حضرت کے واقعی سب پڑھ لیجئے پتا چل جائے گا. یہ حضرت نے جواب کیوں دیا اتنا لمبا چوڑا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بعد میں. اور تمام آنے والوں کی ہر روز اصلاح نفس ہو رہی ہے, لیکن اگر اس ناکارہ سے مناسبت نہیں تو آپ اور آپ کے والد صاحب کوئی اور جگہ تلاش کریں جو آپ لوگوں کی سمجھ کے مطابق اچھی ہو. اس کے زیادہ اخلاص کیا ہوگا؟ یا جامع و صبح شام 7 مرتبہ پڑھ کر حضرت دعا کرتے تھے کہ اللہ جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہو مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی ہو مجھے وہاں پہنچا دیجئے, ان کو مجھ سے ملا دیجئے یا مجھ کو وہاں پہنچا دیجئے. اے اللہ جن لوگوں کو مجھ سے مناسبت نہیں ان کے مناسبت کا شیخ انہیں عطا فرما دے. حضرت جوش میں فرماتے تھے اس سے زیادہ اخلاص کیا چاہیے تم لوگوں کو. اس ابھیان میں یہاں تک میں نے کل شاید بتایا تھا یا سفر میں بتایا تھا, حضرت میں نے کئی بار اعلان کیا کہ اختر اعلان کرتا ہے کہ جس کو مجھ سے مناسبت نہ ہو مجھے چھوڑ دے. ایک بھی قوم کے فرد کو زبردستی اپنے ساتھ چپکانے کو میں جرم عظیم سمجھتا ہوں. اور جس پر پھر شعر بھی پڑھوائے تھے وہاں پر, کتنا بڑے بزرگان دین خوش ہوئے تھے یہ شعر سن کر حضرت مسجوب رحمۃ اللہ علیہ کے, کہ وہ بارگاہ الہی سب سے مستغنی, جس کو آنا ہے آئے جس کو جانا ہے جائے. ایسا مست ہوئے تھے پوچھو جو لوگ وہاں پر تھے. پھر دوبارہ پڑھوایا, پھر تیسری دفعہ پڑھوا, وہ شعر دوبارہ سنوا دیں. الحمدللہ اخر اتنی تفصیل سے کسی کو جواب نہیں لکھتا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, مگر آپ پر رحم آیا کہ جو نفع ہو رہا ہے وہ نادانی سے ضائع نہ ہو جائے. اب یہاں پتا نہیں ہے یا نہیں ہے, حضرت نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے علماء, یہ تو میں کہہ رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے علماء حضرت کے قدموں میں ساؤتھ افریقہ کینیا اور سعودی عرب میں ناکوں نے خود دیکھا, اور آج جس کو پتا بھی نہیں ہے وہ خط لکھ رہا ہے. اور حضرت نے فرمایا اتنے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, تو میں آپ کی بات مان کے شاہراہ اولیاء سے ہٹ جاؤں. اہکر اتنی تفصیل سے کسی کو جواب نہیں لکھتا, مگر آپ پر رحم آیا کہ جو نفع ہو رہا ہے وہ نادانی سے ضائع نہ ہو جائے. اب تدبیر کے بعد, سمجھانے کی تدبیر کے بعد, حق تعالی شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اہکر کو, پہلے اپنے آپ کو, اہکر کو آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ عطا فرمائے. ولیوں کا سردار, ہر معاملے میں پہلے اپنے آپ کو اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ مجھے اللہ والا بنائے, اللہ مجھے جس فرمائے, اللہ مجھے اپنا تعلق نصیب فرمائے, اللہ مجھے معاف فرمائے, پھر آگے کیا جملہ ہے. اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اہکر کو اور آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالی اچھی سمجھ عطا فرمائے, حق بات اللہ آپ کے ہمارے دل میں اتار لیں, اور بے دلیل بدگمانی سے توبہ نصیب فرمائے. حسن ظن پر بے دلیل ثواب ملتا ہے, کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ مسلمانوں سے نیک گمان رکھو اور جب دلیل شرعی نہ ہو تو پھر بدگمانی پر قیامت کے دن مواخذے کا اندیشہ ہے. اور آپ دیکھ لیتے ہیں حضرت والا کے بیانات اور کتابیں آپ پڑھتے ہی ہیں. چلو بھائی آج یہ بھی کہہ دیتا ہوں, وہ بھی اس میں لکھ لینا, اس میں جو کل کا ہے نا جو کہتے ہیں کہ جناب شخصیت پرستی ہے, یہاں آ جانا ذرا, یہ اس طرف لگانا ہے, ابھی جو دوں اس طرف لگانا ہے, بیٹھ جائیں. یہ حضرت کا مضمون ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا, کہ 1990 میں ایک کم مجھے آتا نہیں ہے میں کیا کروں. 1990 میں ایک کم سفر ہندوستان 4 مارچ 1989 9:15 پر یہ جملہ ہے حضرت کا. الحمدللہ آج اس نشست میں میرے سامنے قاری صاحب, نائب صاحب, مولانا عبد الرؤف صاحب, جب اہل علم حضرات سامنے ہو تو ذرا ان کی برکتیں مل جاتی ہیں. یہ بھی حضرت کا نزول ہے, ان کی آنکھوں سے بھی فیض ملتا ہے, ان کے چہرے سے بھی فیض ملتا ہے. جب صالحین اہل خلوص اہل طلب بیٹھتے ہیں تو حق تعالیٰ ان کی برکت سے مضامین میں برکت ڈالتے ہیں اور آمد بھی عطا ہوتی ہے, ورنہ مٹی میں کیا رکھا ہے. اگر لوہا سرخ ہو جائے تو اس کی ذاتی سرخی نہیں, وہ آگ کا فیض ہے. آگ میں جو لوہا ڈالا گیا وہ بھی لال ہو گیا, آگ لال تھی اس نے لال کر دیا. اب لوہے صاحب ناز و اکڑ کرنے لگے کہ واہ واہ ہم تو بڑے سرخ ہیں, مگر آگ لوہے پر نظر عنایت ہٹا لے تو پھر جناب کالے کلوٹے ہو جائیں گے. آج ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ بہت ہو رہی ہے بھائی, ماشاءاللہ یہ سب پہلی دفعہ بیان ہو رہی ہیں باتیں آج کی. اس لیے دوستو ہمارے اکابر نے اپنے بزرگوں کے فیض کی جو کچھ بھی ان کو عطا ہوا, حکیم الامت نے یہی فرمایا کہ میرے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتیوں کا صدقہ ہے. اس لیے ہم لوگوں پر بھی فرض ہے کہ اللہ جو کچھ نعمت دے ہم اسے اپنے بڑوں کی طرف نسبت کریں. خیریت اور نفس کی حفاظت بھی اسی میں ہے. اس طرح دوسرے کے کہنے سے میں اپنے شیخ کا نام نہ لوں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کا نام نہ لوں, حضرت موجودہ شیخ حضرت شہاب الدین متین صاحب دامت برکاتہم کا نام نہ لوں اور لوگوں کی بات پر ڈر جاؤں کہ بیان نہیں ہوگا. اسی طرح انا آیا تو پھر سب گڑبڑ معاملہ ہوا. جیسے ہی انا آیا بس سمجھ لیے کہ یہ شخص خطرے میں ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے کو اپنے بزرگوں سے مستغنی سمجھنے لگتا ہے, کچھ تقریریں کرنے لگا, کچھ نفلیں پڑھنے لگا اور کچھ کمالات حاصل ہو گئے, کچھ لوگوں نے حضرت حضرت کہنا شروع کر دیا اور بلانا شروع کر دیا, اپنے کو سمجھنے لگا کہ صاحب اب ہمیں کیا ضرورت ہے, تو حضرت مجدد فرماتے ہیں جو اپنے کو کسی مقام پر پہنچ کر مستقل بدذات سمجھے گا وہ مستقل بدذات ہو جائے گا. ہمیشہ مرتے دم تک اپنے اکابر کی دعاؤں کا سہارا اور ان کی صحبتوں کے فیوز اور برکات کا ہمیں ممنون رہنا چاہیے اور ہمیں ان کی صحبت سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. یہ لینا ابھی چگلی کا میں نے وعدہ کیا تھا, وقت کم ہے. جی اسی طرف مجھے دکھائیں, ہٹنا ذرا. ہاں یہ دیکھنا ہے 23 نمبر پہ کیا تھا, یہاں پر یہ جو نا یہاں کیا تھا وہ دیکھیے گا, یہاں رکھنا ہے, یہاں لگا دیں. چگلی کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک بات جو ہے نا وہ عرض کر دے, مفتی نعیم صاحب نے سنایا تھا, یہ میں نے لاہور میں لاہور سے فیصلہ آباد جاتے ہوئے پڑھا. لاہور میں کرکٹ تھی, اس کے بارے میں کل بتایا کہ اس کو کیسے آئیڈیل بناتے ہیں. کل جو اللہ نے بیان کروایا شخصیت پرستی کے بارے میں, یہ کیوں ان کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے, کیوں کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں, وہ سب کل بیان ہو چکا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں, جب ہم اسٹیڈیم سے گزر رہے تھے اس سے تھوڑی دیر کے بعد یہ ملفوظ ملا مجھے. حضرت فرمایا کہ میرے شیخ اول شفیق الامت حضرت مولانا حاجی محمد فاروق صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے. میں لاہور میں کرکٹ لاہور میں پھر حضرت کے بعد بھی اس وقت اللہ نے یاد دلائی. میں اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ یہ جمعرات میں بیان کروں, لیکن جمعرات کا انتظار نہیں کر سکتا کیونکہ وقت ہی کم پڑ گیا, حضرت کی بہت سی باتیں رک گئیں. ایک مقام پر گاڑیوں میں حضرت والا کا قافلہ گزر رہا تھا، ایک مقام پر کوئی میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا، اور تماشائیوں کا ہجوم تھا. حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ پورے بکار کے ساتھ اس تماشے سے اعراض کرتے ہوئے گزر جائیں، ان کی طرف للچائی ہوئی. دیکھو کل جمعرات میں بھی بیان نہیں ہوا یہ جملہ خاص، جو کرکٹ پر بھی بیان ہوا یہ نہیں ہوا، اور جمعے میں بھی نہیں ہوا، اس میں بھی تھوڑا عرض کیا تھا. ان کی طرف جیسے ہم للچاتے ہیں نا کہ کروڑوں روپے ہمیں ملے، لڑکی ہم سے آٹوگراف لے، ہم مشہور ہو جائیں، بیٹ بھی ہم کریں، بال بھی ہم کریں، وکٹ کیپر بھی ہم ہوں، فاسٹ بولر بھی، سب چیز ہم ہوں، اور نماز کے اندر ایک اوور میں سجدی بھی بنا لی، کیونکہ دس جو ہے وہ نو بال تھے، ہر نو بال میں چھکا مار دیا. تو کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف للچائی ہوئی اور پسندیدگی کی نظروں سے بچیں. یاد لانا جمعرات کو. پھر حضرت مسیح الامت رحمتہ اللہ علیہ نے سورہ فرقان کی ان آیت میں سے ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی عباد الرحمان کے نام کے ساتھ ذکر فرمائی، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لوک چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اس پر حضرت والا کی بات سناؤں گا نا تو اور آپ مست ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے، یعنی نہ تو اس لغو اور بےہودہ کام میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں جو ان کاموں میں مبتلا ہیں، البتہ اس برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اب حضرت کی بات سناؤں. ایک تو حضرت نے یہ جو میں نے پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکا کہ شیخ کے ساتھ سفر میں نیت کیا ہونی چاہیے، وہ ابھی موقع نہیں، وقت بھی ختم ہونے والا ہے. پیارے شیخ نے فرمایا کہ جب کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے اور بد نظری کرتا ہے میرا دل چاہتا ہے اسے مار دوں، میرا دل چاہتا ہے میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور میرا دل چاہتا ہے اس کو تماچے ماروں. اس پر لعنت برس رہی ہے، اس کا اثر ہم پر بھی آئے گا کیونکہ ہمارے ساتھ ہے یہ شخص. یہاں تک فرمایا تھا جو بد نظری کر رہا ہے اس کو دیکھو بھی مت، جو فلم دیکھ رہا ہے ایئرپورٹ یا کہیں پر ہماری مجبوری ہے وہاں بیٹھنے کی، اس کو دیکھو بھی مت کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس پر لعنت برس رہی ہے اس وقت. اس پر حضرت نے فرمایا تھا، جیسے نا وقار سے تیزی سے نکل جاؤں، اس پر حضرت نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام سے تشریف لے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر آٹا گن چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اس جگہ پر ایک قوم کو عذاب آیا تھا، اس لیے یہاں سے فوراً نکلو، سر مبارک پر رومال رکھا، کوئی چیز وہاں سے مت لو اور فوراً یہاں سے نکلو، کیونکہ یہاں پر عذاب آیا تھا، وہاں لعنت برس رہی ہے، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کرکٹ میں سب کو پتا ہے، ہمارے ضرورت نہیں ہم بار بار ایک ہی بات کو بیان کریں. فرمایا کہ یہاں پر عذاب آیا تھا، اس وجہ سے یہاں سے تیزی سے نکلنے کا حکم ہے، استغفار پڑھتے ہوئے نکل جاؤ. تو جو فلمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور جو ساتھ ہیں ہم اللہ والے کے اور ہم بد نظریاں کر رہے ہیں. اچھا جی، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو غیبت پر اور حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر کہ کسی سے محبت ایسی کہ کچھ دیکھیں ہی نہیں، اور تھوڑی دیر میں عداوت ایسی کہ جھوٹے جھوٹے الزام لگا دیں، اور پھر انتقام نہیں لینا چاہیے، اس کا بتا رہا تھا. فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے لوگ تو دشمنوں کے دل کو بھی رنجیدہ کرنا پسند نہیں کرتے، تجھے یہ درجہ اور مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ تو اپنے دوستوں سے دشمنی اور اختلاف رکھتا ہے، دوستی اور اختلاف رکھتا ہے. آخری بات جو چگلی کا عرض کیا تھا نا، ہے تو تفصیل، مجھے تو آتا بھی نہیں ہے نا مسئلہ، ایک منٹ میں مل گیا تو ٹھیک. جی مل گیا، خوشخبری، کاپڑا مل گیا، یہ بنگلہ دیش کی بات ہے. اچھا جی، حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں صاحب کشف جب قیامت کا دن ہوگا وہ لوگ اکٹھے ہوں گے جو خدا کی نافرمانی میں مجمع لگاتے اور گناہوں میں باہمی مدد کرتے تھے، نیٹ کیبل میں فلمیں دینا اور بھیجنا، گانے آؤ یہاں پر مہندی ہے آ کر شریک ہو، یہ ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹیں گے اور نوچیں گے، یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا سے بغیر توبہ کے فوت ہوئے ہوں گے. ایک اللہ والے میں مختصر کر کے 555 ہجری کے ہیں، حضرت فقی ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے میرے ایک چچا تھے جو 555 ہجری میں فوت ہو گئے، میں نے ان کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، وہ میرے گھر آئے ہیں، میں ان کے لیے اٹھا اور دروازے کے پاس ملاقات کی اور سلام کیا، وہ اندر آئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا. جب وہ گھر کے وسط میں پہنچے تو دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، میں ان کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے ان کو کمزور اڑے ہوئے رنگ میں دیکھا تو ان سے کہا، چچا جان آپ کو اپنے پروردگار سے کیا ملا؟ فرمایا مہربان سے کیا ملتا ہے، اے بیٹے ہر شے سے اللہ نے چشم پوشی فرمائی ہے، غیبت سے نہیں. میں نے جب سے دنیا چھوڑی ہے اب تک اس میں بندھا ہوا ہوں، اب تک اس سے درگزر نہیں ہوا. اے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو غیبت اور چغل خوری سے بچانا. میں نے آخرت میں غیبت سے زیادہ پکڑ اور مواخذے والی اور کوئی شے نہیں دیکھی. اور بھی بڑی تفصیل ہے لیکن بہرحال یہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ یعنی نہ داخل ہوگا جنت میں چغل خور. اس بڑھاپے میں بتا رہا ہوں میں، حضرت کے صدقے یہ چیز ملی ابھی، حالانکہ پہلے کی فوٹو سٹیٹ ہیں یہ. یہ کیسی سخت وعید ہے، مسلمان کی تو ساری تمنا اور آرزویں اس پر ختم ہیں کہ جنت ملنے والی ہے، اور یہاں خبر میں صاف انکار ہے چغل خور کو جنت نہ ملے گی. گویا تمام حوصلوں کو پست کر دینے والی وعید ہے. اس میں جس قدر مبتلا ہیں اس کو کہاں تک بیان کروں، زیادہ تر وجہ عورتوں میں آپس کے بگاڑ کی یہی چغل خوری ہے. اس میں ذاتی خاصیت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اثر لاتی ہے، جب کسی سے چند بار شکایت کی جائے گی تو کچھ تو اثر ہوگا ہی. اسی واسطے اہل اللہ نے ایسے شخص کی بات سننے سے بہت اعتراض کیا ہے. تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا، فکر نہ کریں، مجھے صرف وہ جملہ سنانا ہے. بہت ہی تفصیل ہے جی. یہ آ گیا معرف الحدیث جلد نمبر 2 جو میں نے بتانا تھا. سنگین جرم فرمایا، چغلی یہ ہے کہ کسی کی ایسی بات دوسرے کو پہنچانا جو شخص کی طرف سے اس سے دوسرے آدمی کو بدگمان اور ناراض کر کے باہمی تعلقات کو خراب کر دیں. اس بری عادت کا نام چغل خوری ہے. چونکہ آپس کے تعلقات کی درستگی اور خوشگواری اور حسن معاشرت اور باہم میل و محبت تعلیم نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے مقاصد میں سے ہے، یہاں تک کہ بہت اس کے بارے میں وعیدیں ہیں. اور یہ چغل خور آپس میں مخالفت کراتا ہے اور آپس میں نفرتیں پھیلاتا ہے. بہرحال چغل خوری کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے سخت ترین گناہ میں سے بتلایا اور آخرت میں سامنے آنے والے اس کے انجام سے پوری طرح ڈرایا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک جملہ اور رہ گیا ہے، ہاں یہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جو حضرت سے شروع میں حدیث پاک سنی ہوئی تھی. اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، جو اس کے طالب اور اس کی کوششوں میں رہتے ہیں، اللہ کے پاک دامن بندوں کو کسی گناہ سے ملوث یا کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کریں. یہ جو جملہ میں نے بہت دل کو ہلا دیا تھا اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے اچھے بندوں کی یعنی اللہ والوں کی نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آئیں, اور بدترین انسان ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے جو عادتاً چغل خور ہوں, چغلیاں کھا کے دوستوں میں پھوٹ ڈلوانا, جن کی عادت اور جن کا دلچسپ مشغلہ ہو, اور جو بندگان خدا کو بدنام اور پریشان کرنے کے در پہ رہتے ہیں. بس آدمی کو چاہیے کہ وہ صحبت اور محبت کے لیے ایسے بندگان خدا کو تلاش کرے جن کے دیکھنے سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور اللہ یاد آ جائے, اور جن کے پاس بیٹھنے سے قلب میں زندگی اور بیداری پیدا ہو ان کے پاس بیٹھو, اور برخلاف جو ناخدا شناس اور موذی لوگ دوسروں کی برائیوں کے در پہ رہتے ہیں جو خدا کو نہیں پہچانتے, ان کو بدنام کرنا نقصان پہنچانا جن کا خاص مشغلہ ہو ان سے بچیں, اور ان کے برے اثرات سے اپنے کو بچانے کی فکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث پاک حضرت سے سنی ہوئی تھی, میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی دوسرے کی بات مجھے نہ پہنچایا کرے, میں چاہتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل سب کی طرف صاف ہو اور بے روگ ہو. اب آپ کہیں گے شروع میں تم نے بتایا کہ آج جو ہے وہ اثر کے بات کا پتہ چلا کہ اثر میں کچھ لوگ شریک نہیں تھے, سب کو ڈانٹ لگائی اور ان کو سمجھایا کہ صف اول میں ہونا چاہیے, جو نگراں تھے وہ تھے ہی نہیں, مجھ سے اجازت لے کر چلے گئے تھے, ان کو ٹیلی فون کیا, آپ نگراں ہو آپ نے نماز نہیں پڑھی, یہ باتیں نہ بتانا جرم ہے, بتانا چاہیے یہ باتیں. اب کوئی آدمی دوسروں سے پیسے مانگ رہا ہے آپ نہیں بتاؤ گے ہمیں, دھوکہ دے رہا ہے دوسروں کو, ہمارا ساتھی یہاں ساتھی ہے اور ساتھی نہیں ہے, یہ نہیں بتائیں گے کیا بات. آپ ہمارے دفتر میں ہم نے مینجمنٹ کے لیے ایک آدمی کو رکھا, اس نے خط لکھ کر دے دیا مجھے کہ بھائی مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی شکایتیں کروں, مفت کی تنخواہ چاہیے. تو میں نے کہا بھائی آپ عالم نہیں, میں عالم نہیں, آپ کو رکھا کس لیے, میں تو سمجھتا نہیں ہوں, آپ فتویٰ لے کر آ جاؤ. بنوری ٹاؤن گئے, آج تک اتنا پرانا فتویٰ میرے پاس رکھا ہوا ہے. بنوری ٹاؤن میں گئے اور لکھ کر دیا کہ میرا یہ جاب ہے, مجھے یہ کرنا ہے, میری یہ ذمہ داری ہے, لیکن یہ غیبت تو گناہ ہے, وہاں پہنچانا تو چغل خوری ہے. بنوری ٹاؤن نے جواب لکھا, آپ کو تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے, جو آپ کے دفتر میں جو آپ نے جس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا, آپ کو ڈیوٹی تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے, جھوٹ مت بولو, چغل خوری مت کرو, چاہے وہ سو رہا ہو سامنے تو وہ الگ بات ہے, سمجھے بھائی. یہ تو گھر میں دوستوں میں خامخواہ جا کر بتا دیا جا کر بات, اس کے بارے میں یہ ہے, یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بات ہے اس کو چھوڑ دیں تاکہ پورا نظام خراب ہو جائے. یہ باتیں امت کو سبق دیا کہ دوسروں کے متعلق ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جن سے اس کے دل میں بدگمانی کی کدورت اور رنجش وغیرہ پیدا ہونے کا امکان ہو. لیکن یہ دیکھو آ گیا, لیکن واضح رہے کہ جن موقعوں پر شرعی ضرورت اور دینی مصلحت کا تقاضا ایسی باتیں کہنے یا سننے کا وہ مواقع اس سے مستثنی ہوں گے. چلو بھائی ایک جملہ رہ گیا, اس کو تلاش کرنا پڑے گا دوبارہ. اب غیبت اور بہتان کے بتائے انہوں نے, چغلی کے سارے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے, اور یہ جو ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے غیبت کے بارے میں, ناخن سرخ تانبے کے سے ہوں گے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں ہیں, حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبروؤں سے کھیلتے تھے. صلی اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنا دے اور اپنی اصلاح کرانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بڑا تفصیل لکھی ہوئی ہے دوغلے پن کی ممانعت, غیبت سے بچنا, چغلی سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. آپ لوگ گواہ ہیں, آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا آپ نے, وہاں سہیل آپ گواہی دیں, سو رہا تھا نا, میں ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں, ایک بار گلاس لے کر ایسے بیٹھا ہوا ہے, میں پانی کہہ رہا ہوں ایسے ہی بیٹھا ہوا, سو رہا تھا. اب دیکھ لو, ان لوگوں نے کواروں کو مایوس کر دیا ہے, تقریباً 9 لوگ ہیں, آج ایک صاحب تھے وہ ٹرین سے سب یہاں آئے, وہ سیدھا بیوی کے پاس بھاگ گیا. شام کو آیا میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, آپ میں تو قریب ہوں پہلے اور آپ فوراً بھاگ گئے. غلطی ہو گئی. آج کا بیان عرف عرف دل میں اترتا چلا گیا. عجیب و غریب مضامین بیان ہوئے. عجیب ہیں, غریب نہیں ہیں. کانفرنس پہ 18 لوگوں نے بیان سنا. 10 بجے بیان ختم کرنے کا ارادہ تھا صحت کی وجہ سے. اپنی حالت کو دیکھ کر شرمندگی ہوئی. بیان سے بہت فائدہ ہوا, اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. بیماری ایسی ختم ہو, جب اصلاح کراؤ گے تو ایسی ختم ہوگی نا بھائی. دوست کے بھانجے کی طبیعت ناساز ہیں, اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے, صحت سب کو اللہ عطا فرمائے. ماموں بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ہو گئے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کام سے محروم نہ فرمائے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. لاؤ بھائی پنکھے کھولنے کا بھی وہ پورا. اب کیا, اب گھر میں چلاؤ جا کے پنکھا. بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اختر شیخ امریکہ سے, منیر حسن مبشر قطر سے, اہلیہ مبشر قطر, مولانا حافظ یاسر صاحب, والدہ حافظ یاسر فاروق, مولانا محمد بلال اشرف صاحب لاہور میں گھر والوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں. کل جمعرات کا بیان بھی سن لیجئے گا مغرب سے عشاء. مولانا بلال اشرف صاحب وہاں جب آتے ہوئی تھی اس میں سے کچھ اللہ نے یاد دلائی تھی. مارشیس سے دوست وقت لگا کر گئے ہیں, لکھا ہے غرفہ کو بہت یاد کر رہے ہیں ہم لوگ. ماشاءاللہ حضرت کے صدقہ ہے, برکتیں ہیں. ہمارے دوست جو بھاگ گئے تھے نا صبح کو, دوپہر کو, اس نے لکھا ہے کہ میں اہلیہ کے ساتھ بیان سن رہا ہوں, بہت نور محسوس ہو رہا ہے. شاباش جوان, ہم سب بھی اب نور حاصل کریں. ہم کیوں نور حاصل نہیں کریں بھائی. ذوالفقار تالپور مسجد نبوی میں بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنا بنائے بھائی. بیان سے خوب فائدہ ہوا ماشاءاللہ. ابھی بھی ایک نماز کے بعد ایک صاحب کو نصیحت کر رہا تھا کہ بھائی آپ نے حضرت کا کتاب پڑھا ہے تقویٰ کے نامات. میں حضرت کے دروازے پر کھڑا تھا کہ زیادہ لوگ اندر نہ جائیں, تو ایک بلوچ آیا کہا ہم کو بھی کتاب دیو. میں نے کہا پہلے آپ کے پاس کون سی کتاب ہے. کہا وہی رڑے تقویٰ مقویٰ کے نامات. حضرت والا کو جب سنا تھا حضرت ہنستے اور پھر کبھی کبھی خود فرماتے وہ اس بات کو کیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ تقویٰ کے نامات پڑھی. کہاں وہ جو آپ کو مشکلات ہیں وہ اس میں حل ہو رہی ہیں. کہاں اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو میں اور آپ تقویٰ کی فکر کریں نا, کون سے مسائل حل نہیں ہوتے. جب قرآن پاک اعلان کر رہا ہے پھر کیا مسئلہ ہے. کہا جی ٹھیک ہے, پھر عمل بھی تو ہم لوگ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. اس سفر میں خصوصاً فیصل آباد جاتے ہوئے, پھر چنیوٹ, چنیوٹ سے پھر واپس, پہلی دفعہ اتنا حضرت کے جو چھپے ہوئے مال اتنا پڑھنے کو اللہ نے توفیق دی. دل چاہ رہا تھا سب آج ہی بیان ہو جائے جمعرات میں, لیکن ایک 10% بھی بیان نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور اپنا خاص قرب عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.حضرتفیروزمیمن.org